بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا. خالق کائنات ہمارے رب بندوں کو اپنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایسے لوگوں کو میں اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، احکام سے ہی برگشتہ. تم کو احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تم کو خبر ہی نہیں ہوگی اللہ کے احکام کی. میں تم کو برگشتہ، اللہ تعالیٰ خود حق تعالیٰ احکام کو دینے والے، احکام کو جاری کرنے والے، وہ فرما رہے ہیں میں تم کو اس سے برگشتہ کر دوں گا. انہیں کا یہ احکام تو نعمت ہے ہمارے لیے بہت بڑی. یہ جو احکام ہے اللہ کے، یہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے کمانے ہر چیز کا طریقہ سکھاتے ہیں، شادی بیاہ ہر چیز، ایک ایک چیز کا طریقہ. اللہ تعالیٰ میں تمہیں اس سے برگشتہ کر دوں گا. کس بات پر؟ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں. اندازہ کریں تکبر کی کیسی چیز ہے تکبر. آج ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں تکبر کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں، جب بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کوئی کرتا بندہ ہوتا ہے، تکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت کیوں کرتا کچھ؟ اس لیے کہ لوگوں میں میں ملا نہ بن جاؤں، لوگوں میں بڑا رہوں، لوگوں میں خوبصورت بنا رہوں، لوگوں میں مشہور رہوں، لوگوں میں. تکبر کے جواب کیا ہے؟ بڑا بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو. ایسے لوگوں کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے، کتنا معاملہ خراب ہے، کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں. اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں یہ لوگ، تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں. ایسے لوگ تکبر کرتے ہیں تو کفار کا ہے، کفار. مسلمان تو اس سے محفوظ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایمان اور کبر متضاد چیز ہے. مسلمان تو فوراً سر جھکائے تھے اللہ کے احکام کے اندر، جو اللہ کا حکم ہے وہی صحیح ہے. غلطی ہوگا کہ اللہ معاف کر دیجیے غلطی. یہ مسلمان کا طریقہ تو تکبر کے خلاف کا طریقہ ہوتا ہے. غلطی کے اوپر سر جھکا کے معافی مانگے گا اور کہے گا یا اللہ آپ کا حکم ہے بجا لاؤں گا، یہی کہے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے مگر میں بجا نہیں لاؤں گا. یہ شیطان ابلیس کا کام، یہ شیطان ابلیس کا کام. یہ کہے گا تو یہی کہ یا اللہ میں بجا لاؤں گا، پھر پھسل جائے گا یا اللہ معاف کر دیجیے میں نے غلطی کر دی. یہ ہے طریقہ. پھسلے تو سب آدم علیہ السلام پھسل گئے. فوراً فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یہی فرمایا یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ صحیح تھا، یہ مجبوری تھی اور ہم نے تو اس لیے کیا تھا. شیطان نے یہ کیا، شیطان نے کہا نہیں میں تو ہوں بڑا، میں تو بڑا ہوں اس لیے مجھے کرنا ہی تھا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کفار کی صفت ہے کبھی ہمارے اندر تو نہیں گھس رہی. ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ فکر والے لوگ اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا دیں گے. دیکھیے یہ چیز مسلمانوں میں بہت خوش ہے، بھائی ہدایت کے راستے معلوم ہیں، ایسے لوگ معلوم ہیں جو تم کو ہدایت کے راستے بتا سکتے ہیں. ہدایت کا راستہ تم کو پتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی تمہیں پتا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناویں۔ تم کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو گیا، سنت نبوی ہی تو ہدایت ہے، اور ہے کیا چیز؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سوا کوئی بھی چیز ہدایت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی، بہت مقبول ہوئی، تو اس میں جو شروع میں ایک مضمون تھا، میرے والد صاحب کے پاس پہلا ایڈیشن موجود ہے، پہلا دوسرا ایڈیشن، اور میں نے بھی وہ پڑھا ہے، اب نایاب ہے، کم تعداد میں چھپا تھا، پھر بعد میں دوسرا ایڈیشن بھی شاید آیا، اس میں بھی تھا یہ مضمون، پچھلے بعد میں یہ مضمون نکالا گیا بعض علماء کے مشورے سے۔ ایک وہ مضمون یہ تھا کہ اس میں حضرت نے یہ لکھ دیا تھا کہ سنت کے خلاف جو چیز کی جائے، فضلاً مراد کی فضلاً اور جان بوجھ کے، وہ سراسر الحاد ہے، زندقا ہے، بددینی ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے حضرت، بعد میں اس کو کروا دیا کیا، وہ سراسر محرومی ہے، محرومی تک رکھا گیا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں ہی لکھا ہے، حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا تھا، لکھا تھا کہ عبادات میں، عبادات ہی کے بارے میں بات کی، جیسے عبادات کے بارے میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عبادات میں سننے کا طریقہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ یا تو یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، یا حماقت جلی ہے، کھلی ہوئی حماقت ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں ہدایت کا راستہ معلوم ہو گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اب قرآن کہہ رہا ہے تم اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ دو گے، ہم تم کو احکام سے برگشتہ کر دیں گے، تم کو ہمارے احکام تک کی بھی خبر نہیں ہوگی، تم کو پتہ نہیں چلے گا کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ حالت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی ہو رہی ہے، چنانچہ یہی کم و بیش حالت ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تکبر والے لوگ ہیں، اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناویں، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے جتنے گمراہی کے طریقے نکلتے ہیں دنیا میں، سب کو بند پڑ، ہر طرح کے فیشن کو اختیار کر لیا جاتا ہے، ہر طرح کی تحریکوں میں حصہ لے لیا جاتا ہے، ہر وہ گمراہی جو دنیا میں نکلی اس کو اپنا لیا جاتا ہے۔ 1400 سال سے تو ایک دین، یہ پچھلے 100 سال میں دین کی مختلف شکلیں نکلی، اس کو سب نے اپنا لیا، تو کیا یہ 1400 سال کا ایک عرصہ اس میں سارے صلحاء اور سارے اولیاء اور سارے لوگ رہے سب غلط تھے؟ لیکن یہ گمراہی کے راستے وہ فوراً اپنا لیتے ہیں۔ سورہ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یعنی تکبر کی وجہ سے، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اب یہ سبب بتایا، وجہ کیا ہے؟ اس چیز کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور نشانیوں سے غافل رہنے کی وجہ سے، غفلت سبب بتایا حرم شریف۔ بہرحال وہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو گمراہی پھیل رہی ہے، اس کا سبب غفلت ہے، سبب غفلت۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ اب غفلت سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غفلت وہ ہے جو غیر اختیاری ہے، تو غیر اختیاری کا تو بندہ مکلف نہیں ہے، تو بندہ جب مکلف نہیں ہے تو غفلت غیر اختیاری کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو غفلت جس کا تذکرہ کلام پاک میں آیا ہے کئی جگہ کے اوپر، یہ وہ غفلت ہے جو قصدن کی جاتی ہے، کیونکہ بغیر قصد سے جو کام کیا جائے گا اس کو تو مواضع ہی نہیں ہے۔ غفلت کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ کے احکام کو ٹال دینا، اس کو غفلت کہتے ہیں، جان بوجھ کے قصد و اختیار سے۔ اگر تم غافل اس درجے کے ہو کہ تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے، تو تم تو معذوروں میں ہو، اس پہ تو کہاں سے مواضع ہوگا۔ یہ جو آیات ہیں غافلین کے بارے میں، یہ تو غافلین وہ غفلت کے بارے میں ہے جو قصد و اختیار سے ہو، جان بوجھ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں، یہ غفلت ہے، جان بوجھ کے تم ٹھکرا رہے ہو۔ اس کے اوپر یہ وعید ہے کہ یہ جو تمہارا ٹھکرانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، چنانچہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے سب سے بڑی نعمت ہم نے دنیا میں نازل کی، جس کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ احکام اپنے بتا دیے تم کو کہ دیکھو تمہارا طریقہ زندگی یہ ہونا چاہیے، تمہارا رہنے سہنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، تمہاری شادیاں یوں ہونی چاہیے، تمہاری غمی ہونی نہیں چاہیے، اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا، تم کر کے دکھاؤ، تو ہم ان احکام کو تم سے کھینچ لیں گے، تم کو بدگرفتہ کر دیں گے، تم تو ان کے قریب ہی نہ جاؤ گے ان احکام کے، تم ظلمتوں میں اور گمراہیوں میں اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اور ہر قسم کے گمراہ لوگوں کی تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے، اس لیے کہا کلام پاک کی شاید کو میں پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کان تو کھل جائیں ہمارے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناویں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، جن سے ایک آیت تو یہی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ توبہ کے بارے میں سر میں عرض کرنا تھا، توبہ وہ چیز ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو، کسی ایک گناہ سے توبہ کو توبہ نہیں کہتے۔ اب کہیں گے یا اللہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ تم کہو کہ 10 گناہ اور کروں گا، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے تمہاری ہمت ہو سکتی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تمہاری فلاں فلاں مخالفتیں کروں گا؟ ہو سکتی ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تمہاری اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتی ہے جو تو ہمت ہو جاتی ہے کہ تم کہو کہ ہم فلاں فلاں گناہ کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحے مسلمان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ ہاں پھر توبہ، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن جب توبہ کرو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی ہر نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں، کر کے تو دیکھو۔ یہ مت ڈرو کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے تو توبہ، لیکن تم کرو جب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرو کہ اے میرے اللہ میں آپ کا فرماندار بنتا ہوں، یہی توبہ ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ نافرمانی میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کی نافرمانی میں سبھی گناہ آ گئے۔ جب تم نے یہ قصد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نافرمانی کرنی ہے اور کچھ فرماندار کرنی ہے، تم توبہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ تم کیسے توبہ کرتے؟ تم تو اللہ کی نافرمانی کا وہ کر رہے ہو، ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہو۔ امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے، تو اس میں غفلت کرنا ٹھیک۔ اب غفلت دیکھیں، غفلت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ توبہ کا ہمیں حکم ہے، پھر بھی ہم اختیار نہیں کرتے توبہ کو، یہ غفلت ہے۔ اس غفلت کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ کلام پاک کی آیت پڑھی گئی، ترجمہ بتایا گیا کہ اگر تم غافلوں میں شامل ہوئے تو تمہارا انجام پھر اچھا نہیں ہے، حق تعالیٰ تمہارے سے سارے احکام کو ان کی توفیق کو چھین لیں گے، پھر تم نہیں بچ پاؤ گے، پھر تم ایک ناجائز چیز نکالو گے اور اس کو جائز کرو گے، اور جائز کر کے اس کو اختیار کرو گے۔ جب تم سنتوں کو چھوڑو گے تو انہی گڑھوں میں پڑو گے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے تھے کہ مباح کے قریب بھی مت جاؤ، حضرت پڑھا ہوگا آپ نے، مباحات کے قریب مت جاؤ، مباحات کی سرحدیں گناہوں سے ملی ہوئی ہیں۔ اسی لیے کہ تم وہاں تک پہنچے تو پھر تو تم گناہ، تم جب مباحات تک پہنچ گئے تم اپنے کو سنت کا پابند رکھو۔ اگر تم عافیت چاہتے ہو، اگر سلامتی چاہتے ہو اپنے دین کی اور ایمان کی، اگر تم اس وبال سے بچنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے احکام، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہے؟ بتائیے بھائی، کیا انبیاء کو کس لیے بھیجا گیا ہمارے پاس؟ ایک دو نہیں، کتنے انبیاء کو اور سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام آپ کو پہنچانا چاہتے تھے۔ ان احکام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے غفلت تم نے اختیار کی، ہم تم کو برگشتہ کر دیں گے ان احکام سے۔ چنانچہ روزانہ کا مشاہدہ ہے، طرح طرح کے لوگ، دیندار لوگ اللہ کے احکام سے برگشتہ ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں کسی کی شکایت نہیں کرتا، میں ہم تو میں اپنی عرض کر رہا ہوں، اپنی اور اپنے جیسے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یوں ٹھکراتے ہیں، یوں ٹھکراتے ہیں۔ یہ غفلت ہے، یہ جو قصدن ہم جانتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اور جانتے بوجھتے جو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ اس غفلت کا یہ انجام ہے۔ اس کو غفلت نہیں کہتے کہ آپ بے ہوش ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں۔ ارے تم کو خبر ہے اور پھر تم جان بوجھ کے ایک چیز کو چھوڑ دو، اس کو تو غفلت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، وہ ان کی بتائی ہوئی سنتوں کو جان بوجھ کے اس سے غفلت کرے، یہ کہیں محبت کی علامت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو اشد ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اچھا یہ سنت ہے، اسے بھی کروں گا۔ ہمارے سارے اہل اللہ ایک معمولی سے سنت سرمے تک کا اہتمام کرتے، رات کو سوتے وقت 3 سلائی سرمے۔ کیوں؟ ارے سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی تب ہم جنت میں جائیں گے، کیا ہم ان کی سنتوں کو یوں چھوڑ دیں جس میں ہمارا کوئی ضرر بھی نہ ہوتا ہو؟ ہاں تمہارا ضرر ہوتا ہو، پوچھو علماء سے کہ جہاں پہ تمہارا ضرر ہوتا ہو، پوچھو علماء سے، علماء تم کو طریقہ بتائیں گے، علماء حق، کہ جہاں پہ تمہارا ضرر ہو رہا ہو اہل اللہ بتائیں گے تمہیں طریقہ۔ لیکن تمہارا کوئی ضرر ہی جب نہیں ہوتا، تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، مسجد میں جاتے وقت دایاں پیر اندر رکھو، کھانے وقت یہ طریقہ اختیار کرو، جہاں تمہارا حرج نہیں، ضرر نہیں، وہاں بھی تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ غفلت یعنی قصدن اس کو ٹھکرا دینا کہ اللہ کے احکام ہمیں پتہ نہیں، نہ پردے کا اہتمام، نہ اس کا اہتمام، بیویوں کو سامنے کر دیں گے نامحرموں کے، راہ میں بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا کہ آپ کا پردہ جو تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. عقل پہ مردوں کی کیا بے حیائی؟ کیا تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے امہات المومنین کا جو مائیں ہماری ان کو کہا تم پردہ کرو, تم بھی مت دیکھو ان نابینا صحابی کو. اس کے بعد تم غفلت کرتے ہو, جان بوجھ کے غفلت کرتے ہو. کس طرح سے تمہاری ہمت ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و کلام پاک کے سریع احکامات کے باوجود تم اپنی بیویوں کو نامحرموں کے سامنے لے آتے ہو؟ یاد رکھو خالہزاد بھی نامحرم ہے, یاد رکھو دیور سب سے بڑا نامحرم, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت کہا ہے. سب سے تو ہر چیز تو ہم کرتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, نامحرموں پہ نظریں ہم ڈالتے ہیں, کہ یا غفلت نہیں ہے؟ غفلت کس کو کہی جائے گی؟ کیا یہ جان بوجھ کے نہیں ہم کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تکبر دل میں بھرا. اس کا علاج اہل اللہ کے نسبت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض جب ثابت ہو گیا کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے اور ہر فرد بشر اس معالجے کا محتاج ہے, اس میں غفلت کرنا ٹھیک نہیں. غفلت کرنا قصدن, کیونکہ غفلت اور ہوائے نفس ایسا مہلک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی معصیت اور گناہ کے کام پر اصرار اور مداومت کرنے لگتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اصرار یعنی بار بار گناہ کرنے سے صغیرہ بھی کبیرہ کے برابر رہتا ہے. پس جب اس اصرار کو چھوڑ دو گے تو اس باطنی مرض سے نجات ملے گی. خوب یاد رکھو کہ غفلت کا باطنی مرض بخار, جاڑا, پھنسی, پھوڑا وغیرہ یعنی جسم کے ظاہری امراض سے بہت بڑھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ آیت جو پڑھی گئی اس کے اندر تو آپ کو غفلت کی خرابی نظر آئی. غفلت کو یہ نہ سمجھنا یہ دھوکہ ہے شیطان کا, کہ غفلت تو ایک غیر اختیاری سی چیز ہے. یہ غیر اختیاری امور غفلت کے یہ مطلب نہیں ہے. ان کے اوپر اتنا سخت مبارزہ کہاں سے ہوگا کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ غفلت تو وہ مضر ہے اور وہ خراب ہے جو جان بوجھ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پتہ ہے پھر بھی تم الٹا کرتے ہو, پھر بھی تم کو پتہ ہے کہ راج اور رنگ اور تصاویر اور موسیقی حرام ہے پھر بھی تم اس کو کرتے ہو, پھر بھی تم انہیں چیزوں کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہو. تم کو پتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, نامحرم کی تصاویر کو بھی دیکھنا حرام ہے. تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا بھی حرام, نامحرم کی تصویر کو بھی دیکھنا حرام ہے, نامحرم کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے. ایک صاحب کے بارے میں تذکرہ آیا کہ صاحب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ کرتے ہیں کچھ قرآن وغیرہ یا کوئی مضمون یا بات, تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو جائز کا فتویٰ ہے, وہ ہے بادشاہ بات. ٹھیک ہے, اس صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ جب ٹیلی ویژن پہ آتے تو ان کو نامحرم عورتیں دیکھتی ہوتی ہیں, یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اسی طرح سے مردوں کا کسی ایسی جگہ کھڑا ہونا جہاں پہ نامحرم عورتیں نظر آئیں وہاں کھڑا ہونا ہی جائز نہیں ہے. ٹیلی ویژن جب دیکھو گے تو نامحرم مرد نہیں دیکھیں گے کیا عورتوں کو, اور کیا نامحرم عورتیں نہیں دیکھیں گے مردوں کو؟ پھر کیا جائز ہو جائے گا؟ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اول تو غفلت جو ہے باطنی اس وجہ سے مضر ہے زیادہ کہ بدن کے امراض نظر آتے ہیں اور یہ مرض نظر نہیں آتا. جس کو یہ مرض ہوتا اس کو نظر نہیں آتا, جس کو نظر آتا ہو تو غفلت سے توبہ کرتا رہتا ہے, یا اللہ معاف کر دیجیے, یا اللہ میں نے یہ غلطی کی, یا اللہ میں نے مجھے آپ کا یہ حکم معلوم تھا پھر بھی میں نے ایسا کیا, یا اللہ مجھے معلوم تھا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی میں نے غصہ کر دیا, یا اللہ اس کو نظر آتا ہوتا ہے اپنا مرض. اور جس کو مرض نظر نہیں آتا وہ سب کچھ کرے گا بےحودہ پن, انگریزی وضافتہ بھی اختیار کرے گا, یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا, جتنی حرکتیں ہو سکتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ سب کر کے بھی سمجھے گا نہیں ہم تو صحیح کرتے ہیں, تو دماغ میں بسوسا بھی نہیں آئے گا کہ ہم غفلت میں پڑے. اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی شخص کے چہرے پر برف کے داغ سفید ہو, بس وہ بیماری ہوتی ہے جس میں سفید اللہ میں محفوظ رکھتے ہیں. اتفاق سے آئینہ بھی موجود نہ ہو جس میں منہ دیکھ کر اپنا مرض معلوم کر لے تو یہ مرض زیادہ خطرناک ہوگا, کیونکہ ممکن ہے دوسرے کے کہنے کا اس کو یقین نہ آئے اور اس بے اعتباری میں اس کا مرض دن بدن بڑھتا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ غفلت کے باطنی مرض کا انجام انسان نے دیکھا ہی نہیں, اور اس انجام کے نہ دیکھنے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معافی پر بھروسہ کر کے ایسا مطمئن اور بے فکر ہو بیٹھا کہ علاج کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتا, برخلاف جسمانی امراض کے کہ ان کا نتیجہ و انجام اس کے تجربے میں آ چکا ہے اور اس لیے یہاں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ علاج میں غائب درجے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے جملہ امراض کا پیدا کرنے والا اور شفا دینے والا وہی خدا ہے, خواہ امراض جسمانی ہو یا روحانی اور ظاہری ہو یا باطنی. اور تیسری وجہ یہ ہے کے اس باطنی مرض کے طبیب مفقود ہو گئے. باطنی جو امراض ہیں اس کے طبیب مفقود ہیں. کہاں ہیں ڈھونڈنے والوں؟ اول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بہت ہوا تو ہمارے خاص احباب میں کہیں ایک ہے کسی کو کوئی بزرگ سے تعلق ہو تو, ورنہ ایک دنیا غافل ہے, ایک دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. اور نب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غفلت یہ ہے کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ میرے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مرض ہے. میں صبح سے شام تک مخالفت کرتا ہوں, اپنی ساری طرز زندگی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا رکھی ہے. اس مرض سے کوشش بھی نہیں کرتے. کوئی اس مرض کا معالج بھی ہے کہ میں جا سکوں؟ جسمانی مرض ہوگا تو فوراً بھاگیں گے. کیا اتنے بڑے مرض کا اللہ کے بندو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان مخالفت, زندگی میں مخالفت, گھر میں مخالفت, کھانے پینے میں مخالفت, شادی بیاہ میں مخالفت, اور تم اس کے باوجود اس کی طرف توجہ بھی نہ دو کہ کوئی اس مرض کا شفا دینے کے لیے کہیں کسی کے پاس جائیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس باطنی مرض کے طبیب مفقود ہو گئے. اور یہ بات نہایت درجہ افسوس و حسرت کے قابل ہے, کیونکہ اس قلبی مرض کے طبیب علماء شریعت اور اخلاء زمانہ تھے, اور وہ خود باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا کی محبت ہے, اور اس زمانے پرآشوب میں سب سے زیادہ اس مرض میں علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرات نہیں ہوتی, بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشے سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بری چیز اور باطنی امراض میں ایسا مہلک مرض ہے جس سے جان بری دشوار ہے. بس یہی وجہ ہے کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ مرض کبھی بھی نہیں تو کون سے علاج کرے گا؟ کیونکہ جب طاعون یا وبائی مرض عام طور پر پھیل جائے اور دوا کا پتہ نہ مل سکے اور طبیب خود مریض اور اس مرض کے بیمار بنے ہوئے ہو, تو بھلا اس سے نجات کیوں کر حاصل ہو سکتی؟ جب سبھی غفلت زدہ ہو گئے, کیا شیخ کیا مرید, تو علاج کون کرے؟ سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ان روحانی طبیبوں کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت پڑ گئی. ان روحانی طبیبوں یعنی علماء, لکھا ہو یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت بڑھ گئی, اور پرہیز یا دوا و علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی بھی سبیل باقی نہ رہی. کیونکہ یہی وہ اصحاب ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے, اور عام آدمی انہی کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں پس جب انہی کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر اس کو اچھی طرح بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدا کریں گے؟ اور جب اقتدا کریں گے تو پھر اصلاح کی کیا صورت؟ افسوس کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا انہوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا, اور جو لوگ مصلح بن کر آئے تھے وہ مفسد بن گئے, اور جن کو رہبر تجویز کیا گیا تھا وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوٹا کرنے لگے. آج کل حال یہ ہے, گویا شیریں چشمے کے دہانے پر پتھر رکھ کر اڑ گئے کہ نہ خود پانی پیئے نہ دوسروں کو پانی پینے دیں. اے کاش ان سے دنیا خالی ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ, اے کاش ان سے دنیا خالی ہو جائے اور یہ پتھر دہانے سے سرک جائے. اگر وہ خود ناقابل ہے تو ناقابل ہی صحیح, مگر چشمے کا دھار رات کیوں روکے ہوئے ہیں؟ پرے ہو الگ ہٹے کہ دوسرے تشنا کام تو سیراب ہو جائیں. غرض اس باطنی مرض کا خلاصہ علاج یہ ہے کہ سبب ڈھونڈو اور گناہ کے اصرار پر توجہ کرو. اصرار کیوں کر رہے ہو؟ گناہ پہ اصرار کرنے کے لیے کلام پاک اور حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے فاسق کا لفظ ہے. جو گناہ فاسق کی تعریف ہی گناہ پہ اصرار کرے, یعنی گناہ چھوڑنے کو تیار ہو. یاد رکھو کسی گناہ پر جو اصرار ہوا کرتا ہے تو مفصل ذیل پانچ اسباب میں سے کسی ایک سے افسوس. اب یہ وجہ ہے اصل تو یہ سمجھنے کی ہمارے کہ گناہ پہ ہم جو اصرار کیے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ نہیں کرتے, چاہے آپ داڑھی والے ہوں چاہے ٹخنے سے اوپر پجامے والے ہوں. یاد رکھیے تمہارے دلوں میں اگر تکبر اور عجب اور خناز وغیرہ بھرا ہوا ہے تو تم بھی گناہگار ان سے بڑھ کر ہو, کیونکہ تکبر سے بڑا کوئی گناہ نہیں جو تمہارے قلب کو اندر گھسا ہوا ہے. چنانچہ جب موقع آتا ہے تو تم سنت کو چھوڑ کر تم وہی دنیا داروں کا طرز اختیار کرتے ہو. اس سے زیادہ تکبر کی اور کیا دلیل ہوگی؟ کیسے تمہاری ہمت ہو جاتی کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو اس لیے کہ تمہاری ناک کٹ جائے گی؟ اس وجہ سے تو سب میں وہ گھسا ہوا ہے. کیا صرف داڑھی رکھنے سے اور تہجد پڑھنے سے کیا یہ مرض نکل جائے گا؟ یہ مرض تو علاج سے جائے گا. اور اس کی وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہ پر جو سزا حق تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے وہ گناہ کرتے ہی دس بدس نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, دیکھ رہے ہیں موسیقی بج رہی ہے مسجد میں نماز میں سجدے کے دوران میں تھر تھرا گیا, میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ سر سے پیر تک نہیں گیا. میں نے اپنے حضرت کو بھی لکھا, اس قدر سر سے پیر تک میرے مسنگ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے ان چیزوں سے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور خوف کی وجہ سے اور یہ افسوس کی ایک گناہ اللہ لینا. حضرت نے لکھا کہ میرا بھی یہی حال, اللہ تعالیٰ اس بلا سے نجات دے, اللہ تعالیٰ ہی اس بلا سے نجات. تو یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کو وہاں سزا دیتے نہیں. اللہ تعالیٰ حلیف ہے, اس شخص شراب پی رہا ہے, ننگا ناچ رہا ہے, بے حیائی کے الفاظ کر رہا ہے, قتل و غارت گری کر رہا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہے, لیکن اوپر سے کوئی ڈنڈا آ کے اس کو لگتا ہے دست بدست نہیں ملتی. ہم بیٹھے ہوئے دل میں تکبر کر رہے ہیں, ہمیں کیا سزا ملتی ہے؟ نہیں ملتی, کیونکہ دست بدست سزا نہیں ملتی تو ذہن میں اس کی وقت نہیں ہوتی, لہذا گناہ پہ اشتہار ہوتا ہے. ایک وجہ نہیں, اس کا علاج یہ ہے, دیکھیے یہ وجہ ہے سب میں, اس کا علاج یہ ہے کہ سوچنا اور جاننا چاہیے کہ جو چیز ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے, کیونکہ بعید یعنی دور تو اس کو کہنا چاہیے جو آئے نہیں, ایک دن آنے والی ہو بعید کا, خصوصاً موت کے رشتہ آنا یقین ہے. کیا خبر یہی تمہاری عمر کا آخری دن ہو, کیا خبر. تو اس کی طرف سے غفلت کرنا حماقت ہے. دیکھیے غفلت کہ تم جانتے ہو کہ موت آنے والی ہے, پھر بھی تم گناہوں کے اوپر اصرار کر رہے ہو. کیا تم کو پتا نہیں کہ مرنے کے بعد تمہارے گناہوں کا حساب کتاب ہوگا؟ یقیناً ہوگا صاحب, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوگا ہر گناہ جو تم نے کیا ہے تم کو حساب دینا پڑے گا. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب آصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل کا ایک رد العمل اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا. چنانچہ گناہ کا نتیجہ تم کو اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا. چنانچہ گناہ کرنے والے کا دل مغموم و پریشان, اور ہر طرح سے آپ لوگ خود جانتے ہیں, ہم لوگ خود جانتے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو اپنی مرغوب خواہشوں اور لذتوں میں مزہ آ رہا ہے, لہذا ان کا چھوڑنا ناگوار گزرتا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچو اور غور کرو کہ اگر کوئی انگریز ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ میاں ٹھنڈا پانی تمہیں مضر ہے, تم اس کے پاس بھی نہ جانا, بچے کو ہو گیا کچھ ٹھنڈا پانی مت, سب کچھ ٹھنڈا پانی نہ پینے, تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر کی اس نصیحت کا تم پر کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ زندگی برباد ہو جانے کے خوف سے ٹھنڈے پانی جیسی لذیذ نعمت بھی تم سے چھوٹ جائے گی, حالانکہ یہ ایک انسان کا قول ہے, وہ بھی کافر کا, بس اس میں جھوٹ کے بیسوں استعمال بھی نکل سکتے ہیں. پھر بھلا اللہ تعالیٰ کی مضر بتلائی ہوئی خواہشات کو توڑنے میں تم کو کیوں تامل سوچ وچار کرنی پڑتی؟ کیا اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر طبیب کے قول کے بھی برابر نہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر طبیب کے قول کے بھی برابر نہیں؟ کیا اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی کافر طبیب کے قول کے بھی برابر نہیں؟ کس طرح سے تم اس کو یوں ٹھکرا دیتے, کس طرح سے یوں ٹھکرا دیتے؟ یا جسمانی مرض سے مر جانا کیا ہمیشہ آگ میں جلنے سے بھی زیادہ تکلیف والا ہے؟ پھر بھی یہ بھی تو سوچو کہ جب تمہارا نفس اس قدر لذت پسند اور خواہشات کا پابند ہے کہ دنیا میں چند روز کے لیے معمولی لذتوں کا چھوڑنا بھی اس کو شاق گزرتا ہے, تو یہاں ان ناپائیدار لذتوں کے حاصل کرنے کی بدولت جب آخرت کی دائمی نعمتیں چھن گئیں تو ان کے چھوڑنے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نفس نے تم کو کاہلی کا سبب پڑھا دیا اور یہ سوچا چھوڑ دیا کہ میاں توبہ کی ایسی جلدی ہی کیا ہے, آج نہیں کل کر لیں گے. غرض اس طرح دن گزرتے رہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اس تعویق اور تاخیر اور آج کل میں وقت برابر ہو جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے. بس اگر گناہ کا پر اصرار کرنے کا باعث یہ کاہلی ہوئی ہے, اس مضمون کو سوچنا چاہیے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں. دیکھیے سب کا علاج بتا رہے ہیں سوچنا, قصدن سوچنا. خوب یاد رکھو کہ یہ کاہل لوگ جو توبہ کو آج پہ کل پہ کر ٹال رہے ہیں, ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جنہوں نے توبہ کرنے کو امروز و فردا میں رکھا, یہاں تک کہ موت نے آ پکڑا. دوسرے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ جب نفس کو لذت کا چھوڑنا آج دشوار ہو رہا ہے تو بھلا کل کو جبکہ شہوت کی لذت اور مضبوط ہو جائے گی تو نفس سے کیوں کر چھوٹ سکے گی؟ اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے تم کو کسی درخت سے اکھاڑنے کا حکم ہو جائے اور تم یوں کہو کہ جناب اس سال تو نہیں, ہاں اگلے سال اکھاڑ دوں گا, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ درخت کی جڑیں دن بدن مضبوط ہو رہی ہیں اور تمہاری قوت روز بروز گھٹ رہی ہے, پس جس درخت کو تم آج نہیں اکھاڑ سکے تو آئندہ سال اس کو کیا اکھاڑ سکتے ہو. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ نفس نے حق تعالیٰ کے عفو و کرم کا آرزو مند بنا رکھا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میاں خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہی کیا ہے, وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے, سارے گناہ بخش دے گا. خوب یاد رکھو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں کہ جو اس امید پر گناہ کرے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں. اس سے بعد اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمق کہہ دیں, اس سے بڑا کون احمق ہو سکتا ہے. ہماری حماقت ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے. خوب یاد رکھو یہ نفس کی مکاری ہے. حدیث شریف میں ہے کہ عقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع بنا لیا اور مرنے کے بعد کام آنے والا ذخیرہ جمع کیا, اور احمق ہے وہ شخص جس نے خواہشات کا اتباع کیا پھر خدا سے اب وہ کرم کا آرزو مند رہا. احمق. پانچواں سبب یہ ہے کہ معاذ اللہ قیامت کے ہونے اور معاملہ آخرت کے پیش آنے میں شک کے شبہ ہے. کہ قیامت کے آنے میں اگر شک و شبہ ہے پھر تو معاملہ دوسرا ہے. ہم آپ کے مجبور بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, یا اللہ ان کے نام نے آپ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا, لیکن یا اللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مرض میں گرفتار ہیں. یا اللہ ہمیں اس سے نکالی, یا اللہ ہمیں اس سے نکالے, یا اللہ ہمیں اس سے نکالے, یا اللہ ہمیں اس سے نکالے, یا ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ان کی عظمت اور محبت یا اللہ ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے, ان کے احکام کی وقت یا اللہ دل میں ڈال دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی احکام سے وقت نہیں رہی ہے. یا اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دلائیے, یا اللہ نجات دلائیے, یا اللہ نجات دلائیے, یا اللہ ہم لوگ کو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ کریم ہے, کر تو لگ رہے ہیں. یا اللہ بخش دیجیے, گناہوں کے وبال سے ہمیں بچائیے, گناہوں کے وبال سے بچائیے. یا اللہ ہمیں آپ نے عافیت سے رکھا ہے, ہماری عافیت کو قائم رکھیے گا. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے اور تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا دے. یا اللہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں آپ علیم و خبیر ہیں, ان کے بڑھنے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ایسی تمام بیماریاں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں, یا اللہ ان سب سے ہمیں شفا عطا فرمائیے. یا اللہ شفا عطا فرمائیے, یا اللہ شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری سب حاجات و ضروریات پوری فرما دیجیے. یا اللہ, یا اللہ ہماری جتنی جائز آرزوئیں اور تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں آپ علیم و خبیر ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ کریم ہیں. یا اللہ سب دے دیجیے, سب عطا فرما دیجیے, سب پوری کر دیجیے. یا اللہ ہمارے جن دوستوں کو اولاد کی تمنا ہے حضرت نے سب کو کرم, یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہاں جہاں جہاں ہمارے بچے ہیں چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہیں جہاں بھی ہیں, یا اللہ یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ان بچوں کا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یا اللہ ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں یہ بچے آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ یہ بچے آپ کے حوالے, یا اللہ یہ بچے ان کی نگہبانی فرمائیے, ان کی ہر قدم پر نام درست فرما دیجیے گا. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے گا. یا اللہ ہر قسم کی فتنوں کا وقت ہے, شر ہے. یا اللہ حادثات ہے, یا اللہ ہر قسم کے شر سے, حادثات سے, ہر قسم کی مشکل سے, پریشانی سے, بیماریوں سے, ہر چیز سے حفاظت فرما. یا حفیظ, یا حافظ, یا سلام, یا حفیظ, یا حافظ, یا سلام, یا حفیظ, یا حافظ. یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کی ہر قدم پر آنکھ سے فرما دیجیے گا. یا اللہ جتنے کام ہی کر رہے سب میں کامیابی عطا فرمائیے گا. صحت و تندرستی ان کو اچھی عطا فرمائیے. دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے. یا اللہ کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے گا. ان کو خوب عطا فرمائیے. ان کے خواب و خیال, وہم و گمان سے باہر ان کو عطا فرمائیے, چیزیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے گا. یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے, اپنے مقبول بندوں میں بنا لیجیے, اپنے محبوب بندوں میں ان سب کو بنا لیجیے. یا اللہ ہمارے جتنے رشتے دار متعلقین دوست احباب دنیا میں جہاں کہیں پہ سب کی حفاظت فرمائیے, سب کو بس دیجیے, سب کو دونوں جہاں کی دولتیں. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے متعلقین میں جہاں جہاں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے درکار ہیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بہترین رشتے عطا فرما دیجیے, ایسے لڑکے عطا فرما دیجیے جو بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے. یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے. یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, غصہ, ایسے رشتے اچھے عطا فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں ہمارے لڑکوں کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے, یا اللہ آپ لڑکیاں اندر ایسی اچھی عطا فرما دیجیے ان کے لیے مناسب. یا اللہ جو اپنے اخلاق سے ان کو خوش کر دیں. یا اللہ اور شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہے ہیں. یا اللہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کے حضور میں بیٹھے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. یا اللہ آپ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. یا اللہ آپ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کریں. یا اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. یا اللہ وہ تمام اعمال جو آپ کے اپنے اولیاء کو دیتے ہیں ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اپنے اولیاء کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجئے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، اور اس محبت کو یا اللہ تمام مخلوق کی محبت سے بڑھا دیجئے، ہمارے بھائی بہن بیوی بچے سب کی محبت سے زیادہ یا اللہ بس اپنی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ بہت غفلت میں رہے یا اللہ یہ دولت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اس ملاقات کے شوق کو تمام شوقوں سے بڑھا دیجئے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.